میں ہوں بے رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہیں فقط ان کے سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں کرمدینے کی بات اے واعظ کرمدینے قصور کی باتیں چھوڑوں قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب جانتے ہیں سبا بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل نا صبور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے. توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا. اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے. اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، دنیا کو بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 6-8 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہی بدترین انجام ہے، جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے، جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔
سامعین، اسلامی ثقافت میں جو لوگ خدا کے وجود سے انکار کی ضد کرتے ہیں اور کفر و شرک کی راہ پر چلتے ہیں انہیں قیامت کے دن خداوند عالم کی طرف سے سزا دی جائے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جگہ جہاں آگ بھڑکتی ہے اور اس سے بہت ہی خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ جہنم کی گرمی ایسی ہے کہ جہنمیوں کی طرف خشم اور غصے کی شدت سے پھٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، وہ اس طرح ابلتی اور گرجتی ہے جیسے کوئی غصہ کرنے والا انسان آگ بگولا ہو جائے، لیکن اس جسمانی عذاب سے زیادہ سخت تر داروغہ جہنم کی ڈانٹ ٹپٹ اور سرزنش ہے، جو ان سے پوچھتے ہیں کیا کسی نے تمہیں ان کاموں سے خبردار نہیں کیا تھا جو تمہارے جہنم میں جانے کا باعث بنتے تھے کہ ایسے شدید عذاب میں گرفتار ہوئے ہو۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب خداوند عالم نے لوگوں پر حجت تمام کر دی تو جن لوگوں نے جان بوجھ کر اس کی نافرمانی کی تو انہیں سخت سزا دی جائے گی، جہنم کا عذاب جسم کو بھی جلا دے گا اور جہنمیوں کی سرزنش اور تذلیل کر کے بھی ان کی روح و جان کو اذیت پہنچائے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 9 سے 11 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو جلا بخشتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
قالوا بلا قد جاءنا نذیر فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔
تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے، تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔
سامعین، جہنم کے ذمہ دار فرشتوں کے جواب میں اہل جہنم اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا تھا اور ان لوگوں نے خدا کے رسولوں کی باتیں بھی سنی تھی، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور ان کی اطاعت نہیں کی۔ اس سے بھی بدترین بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نبیوں کو گمراہ کرنے والا اور لوگوں کو منحرف کرنے والا قرار دیا۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو روشن خیال اور باشعور اور اہل ایمان کو سادہ لوح سمجھتے تھے، وہ قیامت میں اعتراف کریں گے کہ اگر ہمارے پاس انبیاء کی باتیں سننے والے کان ہوتے اور ہم پیغمبران الہی کی باتیں سنتے یا کم از کم اپنی عقل کا استعمال کرتے اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتے تو آج ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوتا۔ اسلامی ثقافت میں عقل کو دو طرح سے بیش قیمت سمجھا جاتا ہے، ایک یہ کہ عقل انسان کو وحی الہی کو سمجھنے اور خدا کے رسولوں کی باتیں سننے میں مدد کرتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان عقل کی مدد سے تخلیق کے حیرت انگیز نظام میں خداوند عالم کے وجود کو درک کرتا ہے، لہٰذا برے اور غلط کاموں کو انجام دینے سے پرہیز کرتا ہے۔
سامعین، ان آیاتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم نے عقل اور وحی کے ذریعے لوگوں کے لیے حقیقت کو واضح کیا ہے اور کسی کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات عقل کے مطابق اور اس سے ہم آہنگ ہیں، لہٰذا ان کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے سے انسان کو ان کے مشن کے صحیح ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ حق و صداقت کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انسان کا کام اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو بڑی گمراہی میں مبتلا سمجھ کر اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔
سامعین، قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کی حالت بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں سب سے پہلے قیامت کے دن مومنین کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جو لوگ ہر وقت خاص طور پر چھپ کر گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں ان پر خدا کی رحمت و مغفرت ہوگی اور معافی اور قیامت کے دن خدا کی جانب سے انہیں اجر عظیم ملے گا۔ اس گروہ کو معلوم ہے کہ خداوند عالم ان کی ہر بات کو جانتا ہے، چاہے وہ آشکارا ہو یا مخفیانہ، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اور ابھی تک زبان پر نہیں آیا ہے خداوند عالم اس سے بھی باخبر ہے۔ یہ کیسے مان لیا جائے گا کہ خداوند عالم اپنی مخلوق کی حالتوں سے واقف نہیں ہے، جبکہ وہ ان کا خالق ہے اور انسانوں کے وجود کی تمام تفصیلات اور رازوں سے واقف و آگاہ ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم پر ایمان اس وقت مفید و مؤثر اور کارآمد ہوتا ہے جب کوئی شخص
نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی خدا کی پرواہ کرتا ہے، یعنی اسے حاضر و ناظر جانتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ خداوند عالم ہماری نیتوں اور ہمارے مقاصد سے باخبر ہے، لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دکھاوے اور ریاکاری کے لیے اعمال انجام نہ دیں۔ خداوند عالم کے عمیق اور ہمہ جہت علم پر یقین ایک بہترین عنصر ہے جو لوگوں کو گناہ کرنے اور مجرمانہ کام کرنے سے روکتا ہے۔
عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے مفید مشوروں کا انتظار ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، بھی آئے نغموں کا کوہ گرو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، بلکہ مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 فروردین، 21 شوال المکرم اور 20 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکتیس فروردین 1256 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید محسن حسن ایران کے صوبے خراسان کے ایک دیہات خسرویے میں پیدا ہوئے۔ وہ بعد میں آغا نجفی قوچانی کے نام سے معروف ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم قوچان میں حاصل کی اور اس کے بعد وہ سبزوار اور مشہد چلے گئے۔ پھر وہ 4 سال تک اصفہان میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے نجف اشرف کا رخ کیا، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی اور شیخ الشریعہ اصفہانی سے قصب فیض کیا۔ 30 سال کی عمر میں وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ نجف اشرف میں 20 سال رہنے کے بعد آغا نجفی قوچانی اپنے آبائی وطن واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں سیاحت شرق سیاحت غرب بہت مشہور ہے۔ اکتیس فروردین 1366 ہجری شمسی کو معروف ایرانی مفکر اور مفسر قرآن استاد محمد تقی شریعتی نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1286 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسلامی ثقافت و معارف کی نشر و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہد مقدس میں انہوں نے قانون نشر حقائق اسلامی نامی ایک ادارہ قائم کیا اور اپنی پوری زندگی اسلامی احکام و قوانین کی تبلیغ میں بسر کی۔ اکیس شوال المکرم 354 ہجری قمری کو مشہور محدث فقیہ اور مورخ ابن حبان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ نیشاپور چلے گئے، جو اس وقت علم و دانش کا ایک اہم مرکز تھا۔ ابن حبان علم حدیث کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ کئی بار مختلف شہروں کے قاضی مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنا کتاب خانہ دانشوروں کے استفادے کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن ان کی زیادہ تر کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ بیس اپریل سن 1986 عیسوی کو اردو کے معروف ترقی پسند دانشور، صحافی اور ادیب سید سبط حسن نے وفات پائی۔ وہ 1916 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مکمل کی اور اسی دوران سید سجاد ظہیر کی قیادت میں اردو کی ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اردو کی سب سے مقبول اور ہمہ گیر تحریک بن گئی۔ انہوں نے کچھ عرصہ جواہر لال نہرو کے اخبار نیشنل ہیرالڈ اور پھر ہفت روزہ جنگ میں کام کیا۔ قیام پاکستان کے وقت سید سبط حسن امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں ملک بدر کر دیا گیا، جس کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ 1965 میں وہ کراچی یونیورسٹی گئے، جہاں وہ اپنی وفات تک ایک بیمہ کمپنی کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر رہے۔ ان کی کتابوں میں ماضی کے مزار، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، انقلاب ایران اور نوید فکر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 20 اپریل سن 2010 عیسوی کو برطانیہ کی برٹش پیٹرولیم کمپنی کے زیر انتظام آئل پلیٹ فارم ڈیپ واٹر ہیروزن میں دھماکے اور اس پلیٹ فارم کے غرق ہونے کے باعث خلیج میکسیکو میں تیل بہ گیا۔ اس دھماکے میں اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والے 11 افراد ہلاک ہو گئے اور اس پلیٹ فارم سے تیل بہنے کی وجہ سے امریکہ میں حالیہ صدی کی ماحولیات کی سب سے بڑی آلودگی وجود میں آئی۔ ڈیپ واٹر ہیروزن آئل پلیٹ فارم سے 40 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل سمندر میں بہ گیا، جس سے خلیج میکسیکو میں ماہی گیری کی صنعت شدید متاثر ہوئی اور بڑی تعداد میں آبی جانور تلف ہو گئے۔ 5 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد برٹش پیٹرولیم خلیج میکسیکو میں تیل رسنے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی اور اسے اس کام اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تقریباً 20 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے، لیکن ماحولیات کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرنا ناممکن تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ سمعین، سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہیں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے زیادہ کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ اور سامعین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہاشمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے، لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح 3000 شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں۔ گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر حتیٰ عمرہ کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرہ کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغا زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوغا زمبیل 5 منزلہ ایک عمارت ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے 4 زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغا زمبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں، جو غازنبیل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغا زمبیل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شور شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر 3 محلوں کے باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں۔ ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں میں تاغ بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا ایلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہم آئندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ روم میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، بات چیت مفید اور مثبت رہی۔ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے یکجہتی فلسطینی مارچ، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کا خطاب۔ امریکی حکومت نے فلسطین کے حامی 1000 غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ اور ٹرمپ کی خسرانہ پالیسیوں اور اقدامات کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں میں زبردست مظاہرہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہرین کی سطح پر تکنیکی مذاکرات بدھ کو عمان میں شروع ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے درمیان تقریباً 4 گھنٹے مذاکرات ہوئے۔ پچھلی میٹنگ کے بعد اس بار یہ مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی میٹنگ تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم متعدد اہداف کے حوالے سے افہام و تفہیم تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جس میں طے پایا کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے تاکہ تکنیکی ماہرین کی ملاقاتیں شروع ہو سکیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ماہرین کی سطح پر تکنیکی مذاکرات عمان میں بدھ سے شروع ہوں گے، ہم اگلے ہفتے عمان میں دوبارہ ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے بعض قیاس آرائیوں کے بارے میں کہا کہ قیاس آرائیاں اور افواہیں مختلف مقاصد کے ساتھ مذاکرات کے دوران ہمیشہ سے موجود رہی ہیں اور ہم نے کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان قیاس آرائیوں کی تصدیق نہیں کرتے، جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو نتائج خود ظاہر ہو جائیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عوام اور میڈیا کو ان قیاس آرائیوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، آئیے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک معقول راستے پر چلتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تکنیکی ملاقاتوں کے بعد ہم کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکان کا فیصلہ کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے، لیکن ہم اب بھی محتاط ہیں۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ 2 سینئر مذاکرات کاروں کی سطح پر بالواسطہ بات چیت اگلے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات عمان کے وزیر خارجہ کی ثالثی میں تعمیری ماحول میں ہوئے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکمران امریکہ اور اسرائیل سے خوف کھاتے ہیں مگر امت سوئی ہوئی نہیں ہے، اسرائیلی وحشت روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ اسلام آباد میں غزہ مار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں امریکہ کسی کا بھی نہیں ہے، وہ صرف دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم سب اس کا نشانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلمانوں اور انسانوں کا قاتل ہے، امریکہ کے نوجوان خود اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات فلسطین کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ عربوں اور فلسطینیوں کی سرزمین ہے جس پر یہودی جبرن مسلط کر دیے گئے ہیں، مغربی کنارے میں بھی انہوں نے 1 لاکھ لوگ بے گھر کیے ہیں، قبضے کا یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہمیں روکنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ ہمیں متحد ہونا پڑے گا، عالم اسلام کو بھی جگانا پڑے گا اور باضمیر ممالک جو اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں انہیں اکٹھا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب اور استعمال کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم نے امریکی سفارتخانے کی طرف مارچ کا کہا تھا، حکمران امریکہ سے خوف کھاتے ہیں، اسرائیل سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسلام آباد بند کیا ہے، مگر ہم کسی بندوق اور گولی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تھے، مگر ہم پولیس والوں کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہتے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر ان ظالموں اور جابروں اور امریکہ کے غلاموں کو تقسیم کرنا ہوگا، پھر کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ میں ملک بھر کے عوام سے کہتا ہوں کہ متحد ہو جاؤ اور ان ظالموں سے اپنا حق حاصل کرو۔ خطاب کے آخر میں حافظ نعیم الرحمان نے عوام سے 26 اپریل کی ہڑتال کو کامیاب بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ 27 اپریل کو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی نے اصل میں یہ احتجاج اتوار کو سپہر 3 بجے ریڈ زون کے اندر امریکی سفارت خانے کے باہر کرنے کا شیڈول جاری کیا تھا، تاہم لاک ڈاؤن اور وفاقی حکومت کی جانب سے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہائی سیکورٹی والے ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کرنے کے بعد ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ فلسطین یکجہتی مارچ کے تحت اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف مارچ نہیں کیا جائے گا، اس کے بجائے اب اسلام آباد ایکسپریس وے پر مظاہرہ کیا جائے گا۔ صہیونی شہریوں نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے بارہا احتجاجی مظاہرے اور اجتماعات کر کے جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے اور صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے جانے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے جارحانہ حملے جاری رکھنے پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا اور نتنیاہو کی اشتعال انگیزی اور جارحانہ طریقے کی شدید مذمت کی۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کا خاتمہ ہونے سے پہلے جنگ کا خاتمہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ نتنیاہو اور صہیونی دہشت گردوں کے حکم پر غزہ میں صفاکانہ حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں صہیونی دہشت گردی میں 50 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہوئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں پچھلے 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے نصیرات کیمپ پر بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس میں 1 صہیونی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے شمال میں واقع بیت حانون میں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کارروائی میں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے مارٹر گولے اور دستی بم کا استعمال کیا۔ حکومت امریکہ نے فلسطین کے حامی 1000 غیر ملکی طلبہ کے ویزے یہودی دشمنی کے الزام میں منسوخ کر دیے۔ حکومت امریکہ کی جانب سے جنوری سے اب تک 1000 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے جو امریکی یونیورسٹیوں میں امیگریشن کے شعبے میں سرگرم ہیں اس خبر کا اعلان کیا ہے۔ ویزے منسوخ کیے جانے کا اقدام امریکی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ان طلبہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو غزہ کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے فلسطین کے حامی متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے، جن کی رہائی کا پورے ملک میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے شہری حقوق کے ماہرین نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکی آئین کے منافی قرار دیا ہے۔ نیو یارک، واشنگٹن اور سینکڑوں شہروں میں دسیوں ہزار امریکیوں نے سڑکوں پر نکل کر امریکی صدر ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق ان احتجاجی جلوسوں میں نفرت نے کبھی امریکہ کو بڑا نہیں بنایا، ٹرمپ فاشسٹ ہیں، امریکہ میں بادشاہت کی گنجائش نہیں اور آمریت کے سامنے استقامت جیسے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین مہاجروں کو بغیر کسی ثبوت کے نکال باہر کرنے کی ٹرمپ کی پالیسی پر بھی سخت تنقید کر رہے تھے۔ واشنگٹن میں ہونے والے وسیع مظاہروں میں ٹرمپ کے اقدامات کو امریکی آئین کے منافی قرار دیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو نیشنل ہیرالڈ کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک ٹویٹ میں مزید لکھا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی والے سازش کے ماہر ہیں۔ ان دنوں انہوں نے دوبارہ کانگریس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ احمد آباد میں کانگریس کا اجلاس ختم ہونے کے ایک دن بعد نیشنل ہیرالڈ کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ 2 دن بعد کانگریس لیڈر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے نام چارج شیٹ میں شامل کر دیے گئے۔ ان گنت چھاپے مارے گئے ہیں لیکن نکلا کچھ نہیں، اس کے باوجود وہ بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ دوسرے طاقتور اپوزیشن لیڈروں کے خلاف بھی فرضی کیس درج کیے جا رہے ہیں، جو بھی بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہوتا ہے اس کا کیس بند کر دیا جاتا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے کہ 10 سالوں میں ای ڈی نے 193 لیڈروں کے خلاف کیس درج کیے لیکن وہ صرف 2 ہی کیس ثابت کر سکے، جب چاہیں ای ڈی والے گھنٹوں لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اور پھر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور عمران اور معارف صوبوں پر 29 مرتبہ امریکی فضائی حملوں کے ساتھ یمن میں گزشتہ 6 گھنٹے کے دوران امریکہ کے فوجی حملوں میں غیر معمولی شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے صوبہ حدیدہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈے کے علاوہ دارالحکومت سنا اور اس کے مضافات میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ اسورہ کے علاقے میں فضائی حملوں میں 2 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صافیہ کے علاقے کی قبرستان اور دیگر علاقوں پر بھی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دریاسنا یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک امریکی ڈرون MQ-9 کو اس وقت مار گرایا جب وہ دارالحکومت سنا میں فوجی مشن پر تھا۔ اس ڈرون کے مارے جانے کے بعد صرف اپریل کے مہینے میں یمنی فورسز کے ہاتھوں مار گرائے جانے والے امریکی ڈرونز کی کل تعداد 6 ہو گئی ہے، جبکہ غزہ کی حمایت میں اب تک مجموعی طور پر 21 امریکی ڈرون MQ-9 کو انصار اللہ کی فورسز نے مار گرایا ہے، جو امریکہ کا جدید ترین اور مہنگا ترین ڈرون ہے۔ صہیونی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا فرانس کے لیے گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرانس کی جانب سے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے کا عندیہ دینے کے بعد صہیونی وزیر خارجہ نے فرانس کے خلاف دھمکی آمیز بیانات دیے ہیں۔ صہیونی وزیر خارجہ گدون سائر نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پیرس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے تو تل ابیب ایک طرفہ اقدامات پر مجبور ہوگا، اس اقدام کے نتیجے میں فرانس کا خطے میں اثر رسوخ ختم ہو جائے گا اور ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا۔ روسی صدر نے ایسٹر کے موقع پر عارضی طور پر جنگ روک دینے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے روس کے مسلح افواج کے سربراہ سے گفتگو کے بعد یوکرین کی جنگ کے بارے میں ایک رپورٹ موصول ہونے کا ذکر کیا ہے اور ایسٹر کی بنا پر عارضی طور پر جنگ روکنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے مسئلے کے حل کے لیے چین اور امریکہ نے دیگر ممالک کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روسی صدر نے اعلان کیا کہ عارضی طور پر جنگ بند کی جا رہی ہے، امید ہے کہ یوکرین بھی ایسا ہی قدم اٹھائے گا۔ ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس کی مسلح افواج کو مکمل چوکس رہنا ہوگا اور عارضی جنگ بندی پر مکمل طور پر نظر رکھی جائے گی، اس لیے کہ یوکرین کی جانب سے ہر طرح کی خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے اسلحے کی برآمدات میں سہولت فراہم کیے جانے کے امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن صرف جنگ و اشتعال انگیزی کے در پہ ہے۔ کوریا کی نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک جانب مذاکرات و گفتگو کی حمایت کا اعلان کرتا ہے تو دوسری جانب جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوششوں کے تحت مختلف قسم کے مہلک ہتھیاروں کی سپلائی میں ڈھیل دیے جانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ شمالی کوریا کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ صرف جنگ کی آگ بھڑکانے کے در پہ رہتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مجلس کا آخری پروگرام فلسطینی کاز، اور ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فلسطینی کاز کے ساتھ اظفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، دوسری طرف غزہ کے اندر جنگ بندی کے لیے پوری دنیا کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ اپنی ڈٹائی پر بدستور ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ غزہ پر جارحیت جاری ہے، اور پوری دنیا جب یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ غزہ کے اندر اب جارحیت کو ختم کیا جائے، فلسطینیوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے ان کو امداد فراہم کی جائے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن غاصب صہیونی حکومت اس بات پر ڈٹائی کے ساتھ اڑی ہوئی ہے کہ وہ غزہ پر جارحیت کا سلسلہ نہیں روکے گی، نہ تو وہ غزہ میں اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکی ہے اور نہ ہی وہ حماس کا خاتمہ کر سکی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود امریکہ پوری طرح سے اس کی پش پر کھڑا ہوا ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت بدستور جاری ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب کو، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ڈیڑھ سال سے زائد عرصے سے غزہ پر صہیونی جارحیت جاری ہے، اور پوری دنیا جب مطالبہ کر رہی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، لیکن غاصب صہیونی حکومت ہر قسم کی جنگ بندی کی مخالفت کر رہی ہے، تو اب تازہ اس نے ایک جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے جس کو حماس نے رد کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنگ بندی کی تجویز، اس کے خاص خاص نکات کیا ہے؟
بله، روند 15 ماه
دیکھیے 15 مہینے سے جو یہ جھڑپوں کا اور جنگ کا سلسلہ غزہ کے خلاف جاری ہے، اس میں یقیناً صہیونیوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے اہداف پورے نہیں ہوئے، نہ تو وہ حماس کو ختم کر سکے اور نہ ہی وہ غزہ کو پوری طرح سے ملیہ میٹ کر پائے ہیں، اور نہ ہی وہاں سے لوگوں کو نکال پائے ہیں۔ لہذا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ تمام اہداف میں ناکام ہو رہے ہیں اور اپنے قیدیوں کو بھی نہیں چھڑا پائے ہیں، تو لہذا انہوں نے اب ایک بار پھر نئے سرے سے ایک جنگ بندی جو قبول کی تھی اس کی بھی انہوں نے دوبارہ خلاف ورزی کر دی، شروع کر دی ہے، اور اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کے جو جہاں پر حماس نے انہیں رکھا ہوا ہے ان کو پتہ لگایا جا سکے یا ان کو چھڑایا جا سکے۔ لہذا انہوں نے اب ایک بار پھر مرد غزہ کے لوگوں کے خلاف انہوں نے جارحیت اور جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے، اور پورے 15 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ تمام تر جنگ و جارحیت اور جرائم کے باوجود صہیونیوں کو اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ اگر انہوں نے قیدیوں کو چھڑایا ہے تو وہ بھی مذاکرات کے ذریعے ہی آزاد کرا سکیں، اور کوشش یہ تھی کہ جو پہلی جو جنگ بندی کی تجاویز تھی اس کے تحت یہ تھا کہ جنگ بندی کا مرحلہ انجام پائے گا، عارضی طور پر اس میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ تبادلہ ہونے کے بعد میں ایک جنگ بندی کو دائمی جنگ بندی میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل نے پہلے اور دوسرے مرحلے پر پہلے مرحلے پر عمل کیا, لیکن اس کے بعد کے مراحل پر اس نے پوری طرح سے عمل نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ صہیونیوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ پہلے جنگ بندی کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جنگ بندی پر عمل درآمد سے گریزاں ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب صہیونی حکومت جو ہے وہ اس کے جو اہداف ہیں وہ اس نے اپنے لیے بہت وہ بل رقم تعین کر رکھے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے, جس میں حماس کی نابودی ہے اور غزہ کو خالی کرانا ہے لوگوں سے یا قیدیوں کو چھڑانا ہے. لہذا یہ اہداف تو اس کے پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اور تیسرے یہ کہ اس علاقے سے اگر وہ حماس کے لوگوں کو ہٹانے کے بعد میں, ختم کرنے کے بعد میں یہاں پر اس علاقے پر قبضہ جمانے کا جو وہ خواب دیکھ رہے تھے وہ بھی پورا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ فلسطین کے عوام نے جو فلسطینیوں نے جو اس کو حماس نے رد کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فلسطینی قیدیوں کی آزادی کی ضمانت دی جائے تو ہم اپنے قید میں موجود صہیونی قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں اور یہ معاملہ جی آگے بڑھ سکتا ہے.
بہت شکریہ. اس وقت قیصر عباس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے اسکائپ پر. قیصر عباس صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی قیصر صاحب, آپ نے محترم مہمان کی باتیں سنی. اب جبکہ جنگ بندی معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو ایک ایسے معاہدہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت سامنے لا رہی ہے کہ جس کو قبول کرنا مقابل فریق کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, کہ مقابل فریق جو ہے اسے ہتھیار سارے لے لیے جائیں, جنگ بندی مستقل نہ ہو, نہ ہی غزہ سے غاصب صہیونی فوجی باہر نکلے, تو ایک ایسی جنگ بندی ہوگی جس کی تجویز پیش کی جا رہی ہے.
جی دیکھیں, بالکل یہ غیر منطقی ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی تو نہیں کر رہے, عارضی جنگ بندی کر رہے ہیں, 10 قیدی آپ ہم چھوڑ دیں 45 دن کے لیے جنگ بندی کر رہے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیار جو نا وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں, یعنی آپ تو اپنے ہاتھ کاٹ کے ہمارے حوالے کر دیں لیکن ہم جنگ بند نہیں کر رہے. اب کوئی کون کیا سمجھتے ہیں, لوگ بے وقوف ہیں کہ جو اس طرح کی بے وقوفانہ بات ان کی مانیں گے. بات کوئی یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے پہلے وہ جو معاہدہ توڑا تھا اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں جو کہ کچھ ان کی اپنی ایک ویب سائٹ پر لیک بھی ہوئی تھی, اور کچھ ان کو وہ ٹرمپ کا بھی تھوڑا سا آسرا حوصلہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی شاید ان کس طرح کی اس طرح مدد کرے گا کہ ان کے قیدی چھڑوا لیے جائیں, کہ ان کو سب سے مسئلہ تو وہی تھا. اور اس میں کچھ قیدی ان کے چھوڑے گئے اور ابھی کافی موجود ہیں اور اس میں زندہ بھی ہیں اور شاید کچھ مردہ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو چھڑوا لیا جائے. لیکن یہ بھی حقیقت کو یہ مانتے ہیں, ماننے پر مجبور ہیں, دنیا مانتی, یہ مانے نہ مانے دنیا مانتی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے یہ پہلے بھی قیدیوں کو نہیں چھڑوا سکے. یہ حماس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنے کے بعد, مذاکرات کے میں جو حماس کی شرائط تھی ان کو ماننے کے بعد ہی یہ لوگ اس کامیاب ہوئے کہ ان کو چھڑا کر لے جائیں. مطلب انہوں نے خود چھوڑا, دوسرے لفظوں میں چھڑایا نہیں بلکہ انہوں نے خود ان کو چھوڑا, جن کو چھوڑا وہ چھوڑ دیے گئے, جن کو نہیں چھوڑا وہ ابھی تک ان کے پاس ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے, یہ سب لوگ یہ جانتے ہیں. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جنگ بندی, اور حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کرنی ہے تو وہ مستقل بنیادوں پر کریں, اس سلسلے کو ختم کریں, کیونکہ ظاہر یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جنگ بندی اگر یہ مستقل نہیں کرتے پھر اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہی بربریت ان کی دوبارہ شروع ہو جائے گی. کیونکہ ابھی تک دیکھیں انہوں نے 30% 40% تک جو غزہ آلموسٹ اس کو اپنا قبضہ کر چکے ہیں. اصل مقصد ان کا وہی تھا کہ غزہ کے اوپر پورا قبضہ کر لیں, لیکن یہ غزہ ماشاءاللہ وہ اتنے مستحکم, اپنے ارادے میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ غزہ چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہے. ابھی انہوں نے کچھ جو ان کو چیزیں نظر آ رہی تھی وہ یہی تھا کہ ابھی تو حماس کی شاید سپورٹ ختم ہو گئی ہے, اور حماس کے بعد شاید اب اسلحہ بارود باقی نہیں بچا, اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا جا چکا ہے, شاید ان کی بات آرام سے مان لیں گے, یہاں سے نکل جائیں گے. لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ حماس نے ان کے پاس ہتھیار کم نہیں ہوئے, ان کی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, ان کے پاس اپنے یونٹس موجود ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں اسی طرح حملے کر رہے ہیں جس سے پہلے کر رہے تھے. اور یہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ لوگ بھی غزہ کو چھوڑنے کے بالکل تیار نہیں ہیں. اب اس صورتحال میں اب یہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انہوں نے اسٹیپ لیا تھا, وہ جو اسٹیپ لیا تھا وہ اس میں ان کو کوئی کامیابی ان کو ہوتی کوئی نظر نہیں آئی. ابھی جو نئی صورتحال بنی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی پہلے بھی یعنی مذاکرات کی آفر انہوں نے کی تو یہ مجبور ہوئے آفر کرنے پر, اور اس کے ابھی بھی انہوں نے یہی مجبور ہوئے, انہوں نے پھر میڈیٹرز کو دھیان میں ڈالا. اب سوال آتا ہے میڈیٹرز کے اوپر کہ جو اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے درمیان میں بیٹھ کے جو فیصلہ کروایا, اب یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے کہ جو آپ نے پہلے فیصلے کروائے تھے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. جب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ کیا ہم کیسے یقین کر لیں کہ اگلا معاہدہ آپ کے ساتھ کریں اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, کیونکہ وہ تو ایسا ایک اپنے طاقت میں مست ایک ہاتھی ہے کہ جو سب کو روندا چلا جا رہا ہے لیکن کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, اور لیکن وہ پھنسا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں ان کا ایک جو سروے آیا تھا ان کے اپنے آئی ڈی ایف کے جو اس کے اندر شامل تھے جی. انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ جتنی بھی غزہ کی یہ جو ان کی ٹنلز ہیں وہ صرف 25% اس کو جو نا وہ ختم کرنے میں کامیاب ہوئے, باقی وہاں موجود ہیں, ان کا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے, ان کے اسلحہ بارود اسی طرح موجود ہے, ان کے مجاہدین کم نہیں ہوئے ان میں بلکہ اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہی بات ہے کہ جو اتنا ظلم انہوں نے کیا جو اور نوجوان تھے وہ بھی اس میں حماس میں شامل ہوئے, جہاد اسلامی میں شامل ہوئے, یعنی اس میں بڑی طاقت آئی. اب یہ چیز اس کو یہ وہ چیز ہے جس کو یہ مان رہے ہیں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اب اس صورتحال میں یہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ غزہ خالی ہم کرا لیں گے, کیونکہ ان کا مین ہدف وہی ہے غزہ خالی کروائیں, اس کے لیے جو بھی یہ سازشیں کریں جو بھی باتیں کریں جو کچھ بھی کریں, اب یہ کہ یہ اپنے یعنی ایک طرف یعنی اپنا وہ پورا زور لگا رہے ہیں اپنی طاقت کے استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اگر آپ مذاکرات کی بات کرتے تو کم از کم پہلے آپ کس چیز کو ختم کریں, اپنے بربریت کو ختم کریں, پھر آپ مذاکرات کی بات کریں. آپ دونوں چیزوں ملا کے چلا رہے ہیں, ایسے کیسے ممکن ہے؟ اور یہ آپ نے جو خلیل احیا کا جو اپنے بیان ہے وہ سنا, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم بالکل ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم ڈسارم نہیں ہوں گے, ہم اپنا جو مقاصد ہے ان کو کامیابی کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے, اور ابھی تک ہم ہی کامیاب ہوئے ہیں, اس میں دوسری بات بھی نہیں ہے. صحیح کہا انہوں نے, وہی کامیاب ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا, کیونکہ اگر اسرائیل اس کو جنگ سمجھتا ہے جو یعنی یہ آبادی کے اوپر سول آبادی کے اوپر اس طرح سے جو حملے کر رہے ہیں جو ان کو تباہ کر رہے ہیں, اگر اس کو جنگ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے اسرائیل جیت رہا ہے, لیکن اگر جنگ کو جنگ کی نظر سے دیکھا جائے جی. تو ظاہر اسرائیل جنگ نہیں جیتا اور انہوں نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے. جو پہلے دن انہوں نے جن مقاصد کی بات کی تھی اس میں کچھ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا, نہ حماس کا تو ہوئی, نہ جہاد اسلامی کا تو ہوئی, نہ غزہ پر قبضہ ہوا اور نہ ان کے قیدی چھوڑا جا سکے. یہ تین کی شرائط ان کی اور تینوں ان کے جو ہے اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ابھی آئی ڈی ایف کا آپ صورت عالم دیکھ رہے ہیں, ان کا وزیر دفاع بھی بدلا اور ابھی آئی ڈی ایف کے چیف جو ہے وہ بھی چینج ہونے والے, آلموسٹ جو نئے انہوں نے اپنا چار لے بھی دیا, اب یعنی سمجھ لیں انہوں نے ایک تازہ دم اپنا ایک نیا پھونک دیا اس کے اندر, لیکن اس کے باوجود سب کے کچھ کے باوجود نہیں کر سکے. دوسری بات اگر ہم مذاکرات کی بات کریں تو مذاکرات یہ ٹیبل پر آ کر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, لیکن یہ اپنی بات سے دوبارہ یہ اس کو یہ ڈسکاؤنٹ کرتے خود ہی بھاگ جاتے ہیں, بلکہ یہ ان کی کمزوری ہے, یہ ان کی کمزوری کی دلیل ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر ہم وہ جو بات میڈیٹر کی ہم بات کریں, میڈیٹر کہاں ہے؟ اب جب پہلا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر عمل اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ جواب دہی ان کی بنتی ہے, دنیا کو ان سے جواب لینا چاہیے, دنیا کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. جب تک دنیا ان کا گربان نہیں پکڑے گی, میڈیٹرز کا گربان نہیں پکڑے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا, بے سکون چلتی رہے گی, اسی طرح یہ معاملہ جو نا یہ جنگ کی طرف جائے گا آگے چل کے بھی, اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہو.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر ہادی سربتی صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غزہ پر جارحیت پچھلے 1.5 سال سے تقریباً جاری ہے, اس کا بنیادی ہدف و مقصد جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کرنا ہے, ان کو دوسری جگہ بھیجنا ہے اور یہاں پر یہ غاصب صہیونی حکومت کے قبضے میں آئے گا, اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس پر لالچی نظریں جمائے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جاری ہے, لیکن جب وقفہ آیا تھا تو وہی فلسطینی جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے وہ واپس اپنے تباہ شدہ گھروں کی طرف واپس آ گئے ہیں اور غزہ کی سرزمین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. کیا طاقت کے بلبوتے پر غزہ پر قبضہ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے, صہیونیوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ غزہ کو امریکیوں کی حمایت سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ غزہ کو خالی کرا لیں غزہ کے عوام سے, لیکن قرائن و شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نہیں کیا جا سکتا اور وہ اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چاہے کتنا ہی قوانین، بین الاقوامی قوانین کی کتنی امریکہ اور صہیونی حکومت خلاف ورزی کر لے، لوگوں کو قتل عام کرے، ان کو گھروں سے محروم کر دے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور جو اسرائیل کا منصوبہ ہے غزہ کو خالی کرانے کا، اور اسی مقصد سے یہ سب بمبارٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. انہوں نے کوشش ان کی یہ کہ وہ شام میں ان کو آباد کریں، لے جا کے ان کو پہلے بھی اردن اور مصر پر بھی انہوں نے یہ دباؤ ڈالا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو غزہ سے لا کر اپنے یہاں بسائیں، اور لہذا ان کو اقتصادی انیشیٹو بھی دیے گئے ان ممالک کو امریکہ کی جانب سے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو صحرائے سینا ملا کر بسائیں، لیکن مصر والوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس دباؤ کو آگے تسلیم سر تسلیم خم نہیں کیا، اور ان کو کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ الجھیں یا فلسطینیوں کے ساتھ مسلمان فلسطینیوں سے کوئی مقابلہ آرائی پہ آ جائیں. لہذا نیتن یاہو اور ان کا جو جنگی کابینہ ہے وہ صرف بہانے بازیوں کی تلاش میں، بہانوں کی تلاش میں، تاکہ وہ انہوں نے حزب اللہ کو بھی اس معاملے میں الجھانے کی کوشش کی اور اس کو مہار کرنے کی کوشش کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے تاکہ نیتن یاہو کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ جنگ جاری رہے اور وہ اقتدار پر چمٹا رہے. البتہ جو صہیونی حکومت نے جو غیر اخلاقی رویے اس جنگ کے دوران اپنائے ہیں، اس نے پوری دنیا کے عوام کے غم و غصے کی آگ کو بھڑکا دیا ہے. نہ صرف عالم اسلام کے علماء اور مفکرین نے اس معاملے پر صدائے احتجاج بلند کی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے تمام علماء نے بھی اس حوالے سے ایک بیانیہ بھی جاری کیا ہے کہ صہیونی حکومت کا مقابلہ کیا جانا ضروری اور فلسطینیوں کی حمایت ایک لازمی دینی فریضہ ہے. لہذا صہیونی حکومت کے بائیکاٹ کی بھی تحریک اسی حوالے سے چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو صہیونی حکومت کی مصنوعات کا عالمی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ تحریک کو اس کو کافی سپورٹ مل رہی ہے. نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس حوالے سے کافی جو مصنوعات تیار کی جاتی ہیں اسرائیل کے ہاتھوں یا اسرائیل میں، ان کا بائیکاٹ پوری دنیا میں اس کی تحریک ہے وہ جاری ہے. حتیٰ کہ خود نیتن یاہو کے خلاف خود اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور نیتن یاہو حکومت کے خلاف صہیونی بھی اس سے خوش نہیں ہیں کہ جو اس نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے وہ طریقہ کار کسی صورت میں بھی اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اور بہرحال پوری طرح سے اس وقت جو صورتحال ہے کہ عالمی دباؤ اس بات کا جو باعث بن رہا ہے کہ صہیونی حکومت پوری طرح سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں ہے لیکن نہیں چھڑا پا رہی اس سے.
بہت شکریہ قیصر عباس صاحب. قیصر عباس صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چاہے عوامی سطح پر ہو چاہے حکومتی سطح پر ہو، فلسطینیوں کی حمایت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے موجود ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی اس حوالے سے ایک قرارداد منظور کی جس میں فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی گئی ہے، لیکن دونوں طرف سے جو فلسطین کے بارے میں موقف ہے اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے. پاکستان کے عوام اس بات کے قائل ہیں کہ صہیونی حکومت ایک غاصب اور ناجائز حکومت ہے اور اسے کسی طور تسلیم نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف پاکستان کا سرکاری موقف جو بیان کیا جاتا ہے وہ دو ریاستی حل پر استوار ہے، یعنی آپ اس حکومت کو جائز تصور کرتے ہیں، جبکہ بانی پاکستان نے بھی اس کی سخت مخالفت کی تھی اور اسرائیل کو ایک ناجائز حکومت کہا تھا, تو پاکستانی حکومت اور عوام کے اس موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے, اس کو ہم کبھی ناجائز ریاست ہے, ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عالم اسلام کے سینے کے اوپر خنجر گھونپا گیا ہے. اب یہی بات میرے خیال میں کافی تھی, قانون بنانے کے لیے, اپنی رائے بنانے کے لیے, نظریہ قائم کرنے کے لیے یہی بات کافی ہونی چاہیے تھی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ دو نظریہ, جو دو حکومتی نظریہ اس کو مانتی ہے, اسی کی بات کرتی ہے, اسی کا مطالبہ کرتی ہے, وہی جن جو عرب دنیا کر رہی ہے وہی وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم عام عوام کی بات کریں, اور اس میں کوئی اس میں نہ تو مسلک کی بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے, عام عوام کی ہم بات کریں, ان کو پارٹیز کی بات کریں, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا بہت بڑا جو اجتماع ان کے ہوئے, اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ باقی جہاں بھی یوم القدس میں بھی یہی باتیں کی گئی ہیں, اور یہی موقع دیا, قرارداد میں یہی پاس کی ہے کہ ہم یہ دو جو ریاستی حل ہے اس کو ہم بالکل تسلیم نہیں کرتے. کیوں, اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ دو ریاستی تسلیم کریں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اسرائیل جو ریاست ہے وہ جائز ہے, اس میں نہیں, اس کا صرف اتنی بات ہوگی ریاست جائز ہے, بس چند علاقوں پر قبضہ کیا ہو, اگر وہ علاقے چھوڑ دیں تو یہ اپنی حکومت وہاں پر کریں, ہمیں اس کا مسئلہ نہیں, اپنی ریاست قائم کریں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل بات وہی ہے جو کہ رہبر معظم نے فرمائی تھی کہ جو ہے نیل سے فرات تک یہ سارا جو ہے, اور مکمل حصہ جو ہے سارا جو ہے یہ فلسطینیوں کا, اس پہ کچھ بھی یہودیوں کا نہیں ہے. تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے جب فلسطین قائم تھا اس کی سرحدیں کہاں سے کہاں تک تھی, اس میں تمام فیسلٹیز موجود تھیں, ایئرپورٹ بھی تھے, باقی تمام چیزیں بھی تھیں. لیکن ان کے آنے کے بعد انہوں نے ختم کیا, انہوں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا, اور اس طرح سے یعنی اس کو یعنی انہوں نے یعنی الجھانے کی کوشش کی, اور یہ اس کو یعنی اصل میں ان کا وہ جو گریٹر اسرائیل والا منصوبہ ہے اس کے انڈر انہوں نے یہ کام کیا, اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ابھی تو یہ انقلاب اسلامی کے ان کے جو قدم رکی, اگر نہ رکتے تو یہ لبنان بھی لے چکے ہوتے اور یہ عراق بھی لے چکے ہوتے, اور یہ جتنے بھی یہ دو ریاستی حل کی جو بات کر رہے ہیں, اسپیشلی یعنی میں ان عربوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گریٹر اسرائیل میں آپ کے ممالک شامل ہیں, اس میں تو پاکستان شامل ہے ہی نہیں ہے, اس میں ایران شامل ہے ہی نہیں ہے, اس میں آپ کے ممالک شامل ہیں, عرب ممالک شامل ہیں. تو کیا پھر آپ اسی کے لیے تیار ہیں کہ کل جب اگر یہاں سے اسرائیل اپنا یہ کو خدا نخواستہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہ بڑھے گا آپ کی طرف, کیا پھر آپ تیار ہیں کہ وہاں پر بھی یہ غزہ والا صورتحال ہو, آپ کو وہاں سے آپ کو بھی بےدخل کیا جائے اور آپ کو بھی یہ گریٹر اسرائیل کی زد میں لیا جائے, کیا آپ لوگ تیار ہیں اس چیز کے لیے, اور اسرائیل کے مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے, اور یہ سوچنے کا مقام ہے, اور یہ انتہائی اہم ایک نقطہ ہے. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ اگر یہ اسرائیل, تو اس آپ نے سمجھ لیں کہ آپ نے اس کی طاقت کو تسلیم کر لیا, امریکہ کی طاقت کو تسلیم کر لیا. اور جس طرح کے پچھلے دنوں جناب عبد المالک حوثی نے بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ کے آخر میں جو بات کی کہ ہم خدا کے مقابلے میں ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, خدا کے قوانین کے مقابلے میں امریکہ کو تسلیم نہیں کر سکتے, یہی جو موقف ہے, یہی مضبوطی, یہی ایمان کی مضبوطی اور یہی یقین, یہ عربوں میں پیدا ہونا چاہیے تھا, یہ ان میں یہ بات ہونی چاہیے تھی. اور یہ جو جس نے بھی جس وقت یہ دو ریاستی حل کی بات کی تھی, کیمپ ڈیوڈ آپ اس میں لے لیں یا اس سے پہلے جو بھی ہوئے, اور انور سادات کی بات لے لیں یا ترکی کی بات لیں, جنہوں نے بھی یہ منصوبہ اس طرح بنایا بنایا جنہوں نے ان کو ساتھ بنایا, اپنا ہم نوا بنایا, اور انہوں نے یہ کہ انہوں نے بہت بڑی خیانت کی ہے, انہوں نے فلسطین کے ساتھ بہت بڑی خیانت کی ہے, اور اس انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا ہے. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی ایک میں مثال آپ کو دوں کہ ابھی آپ دیکھیں یہ جو فلسطین اتھارٹی جو اس کو دیکھ لیں, ظاہر وہ حکومت ہے محمود عباس ان کے وزیر اعظم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کا حال کیا ہے, ان کی صورتحال کیا ہے؟ وہ اسی اسرائیل کے انڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی قوانین ہیں, ان کے اوپر ان کی باتیں ماننے پر یہ مجبور ہے. تو یہ اگر یہ دو ریاستی اگر یہ حل کرتے ہیں, اسرائیل کو ایک علاقہ دے دیتے ہیں اور فلسطین کو بھی ایک علاقہ دے, تو وہاں پر بھی یہی کچھ ہوگا جو ابھی فلسطین اتھارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی کچھ ہونا ہے اس وقت بھی. یہ چیز یہ وہ اہمیت ہے, یہ وہ حقیقت ہے, وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے جو پاکستان کی بات کی, تو بالکل پاکستان کی حکومت کا موقف, اگرچہ یہ ضرور ہے, یہ بات ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ان کی جو ہے مظالم کی مذمت بھی کرتے, لیکن ساتھ اپنا یہ حل بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ دو ریاستی حل اور یہ ظاہر ہے کہ دو ریاستی حل اگر گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے, لیکن یہ کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کو بالکل مسترد کرتی ہے اور اس کی مکمل طور پر اس کی جو ہے یہ اس کی وہ کرتی ہے کہ وہ بالکل اس بات کو نہیں مانا جائے گا, اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں آپ دیکھیں گے مسئلہ یہاں پر ہی آئے گا کہ کوئی دو ریاستی حل نہیں, اسرائیل نے غاصب حکومت ہے, ایک ظالم حکومت ہے, قبضہ ہے, اور اس قبضے کو یہاں سے ختم ہونا چاہیے اور یہ لازمی ان شاء اللہ ہو کر ختم ہو کر رہے گا.
ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. اسی حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ رپورٹ پھر اس کے بعد اپنے سلسلے گفتگو کو جاری رکھیں گے.
اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی جہریت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بدستور جاری ہے, جس میں اسے مغرب خاص طور پر امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے. اس دوران تحریک انصار اللہ یمن نے غزہ کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عملی اقدامات بھی انجام دیے, جن میں بحیرہ احمر کو قابض اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کے لیے بند کرنا اور قابض اسرائیل کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنانا شامل ہے. یمن کو غزہ کی حمایت میں اپنے موقف کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا اور امریکہ سمیت مغرب اور صہیونی حکومت نے اسے بھی جہریت کا نشانہ بنایا ہے, لیکن یمن اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ نے جمعے کو روز راس عیسیٰ بندرگاہ پر دو شدید فضائی حملے کیے, جن میں 80 سے زیادہ افراد شہید ہوئے جبکہ 150 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں, جن میں سے متعدد کی حالت نازک ہے اور شہدا کی تعداد بڑھ سکتی ہے. اس حملے کے بعد یمن کی حکومت نے ایک بیان میں اس بمباری کو مکمل جنگی جرم قرار دیا ہے. یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ تیل کی بندرگاہ راس عیسیٰ پر حملہ اس کی غیر فوجی نوعیت کے باعث ایک کھلا جنگی جرم ہے اور یہ امریکی حکومت کے جھوٹ کا ثبوت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بناتی ہے. دوسری جانب یمنی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ دو علیحدہ علیحدہ فوجی آپریشنز میں بن گورین ایئرپورٹ کے قریب ایک فوجی ہدف اور بحیرہ احمر اور بحر عرب میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیری ٹرومن اور ونسن اور ان کے ہمراہ بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یحییٰ سری نے بتایا کہ پہلے آپریشن میں ذوالفقار ایک بیلسٹک میزائل بن گورین ایئرپورٹ کے قریب ایک فوجی ہدف کی جانب فائر کیا گیا. ادھر یمن کے دارالحکومت صنعاء سمیت مختلف شہروں میں لاکھوں افراد نے جمعے کے روز صہیونی مظالم اور امریکی حملوں کے خلاف اور غزہ سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالیں. صنعاء میں یہ ریلی امریکی صہیونی جہریت کے خلاف غزہ کے ساتھ ثابت قدمی کے عنوان سے نکالی گئی, جو گزشتہ ہفتوں کی طرح اس بار بھی فلسطین سے حمایت کے لیے منعقد ہوئی. مظاہرے میں شریک عوام نے اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہر قسم کی جہریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور فلسطینی عوام کے ساتھ آخری فتح تک کھڑے رہیں گے. جبکہ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے زیادہ تر باشندے صہیونی حکومت کے حملوں کے باعث پناہ گزین ہو گئے ہیں اور غاصب دشمن صحت کے مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے, جبکہ اقوام متحدہ نے بھی غزہ پٹی تک خوراک کی امداد پہنچانے میں مشکلات کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تل ابیب کا رفح شہر پر مکمل طور پر قبضے کا منصوبہ مصر کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور قاہرہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. تحریک انصار اللہ یمن کے سربراہ نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بارے میں کہا کہ ارغمالیوں کی رہائی صہیونی رجیم کی ترجیح نہیں ہے اور وہ ماضی کے معاہدوں کی پاسداری کے بغیر فلسطینی عوام کو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کی ان جاہریتوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدام کرنا چاہیے. صہیونیوں کا ہدف بالکل واضح ہے, وہ مسجد اقصی کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. غزہ پر صہیونی جہریت کے خلاف پاکستان اور بنگلہ دیش میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں, جبکہ پاکستان میں آئندہ دنوں کے دوران مزید مظاہروں اور ہڑتالوں کا اعلان کیا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا عالم اسلام مل کر صہیونی جہریت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے.
معزز مہمانوں کے ساتھ سلسلہ گفتگو ہمارا جاری ہے. ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہے نتنیاہو پر جنگ بندی کے لیے, پوری دنیا کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود قابض اسرائیل کے اندر بھی نتنیاہو پر کافی دباؤ ہے. اقتصادی صورتحال خراب ہو چکی ہے, اس کے علاوہ قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ہے کہ فلسطینی قیدی چھوڑے جائیں, اپنے قیدی آزاد کروائے جائیں, جنگ بندی کی جائے. اسرائیل کی حالت خراب ہو چکی ہے, لیکن نتنیاہو جو ہیں وہ بزد ہیں جنگ جاری رکھنے پر. تو جنگ جاری رکھنے پر اصرار نتنیاہو کا, اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے, صورتحال بہت خراب ہے نتنیاہو کے لیے. اندرونی دباؤ بھی زیادہ ہے، بیرونی دباؤ بھی زیادہ ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. خود اندرون سطح پر اگر ہم دیکھیں تو خود غاصب صہیونی بھی جو ہیں وہ نتن یاہو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، فوجی مظاہرے کر رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو بعض ریٹائرڈ اور ریزرو فوجیوں نے جو خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور کیوں تم جنگ جاری رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ جنگ کا جو مستقبل ہے وہ واضح ہے کہ جنگ میں کمی کامیاب تم نہیں ہو سکو گے. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی سطح پر بھی شدید دباؤ ہے نتن یاہو پر، اور مختلف سطح سے یہ دباؤ صہیونی حکومت پر پڑ رہا ہے. لیکن جو اہم مسئلہ ہے وہ اقتصادی معاملہ بھی ہے، کیونکہ اقتصادی لحاظ سے بھی اسرائیل کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے اور اسے مختلف طرح کے مسائل کا سامنا ہے. اور صہیونی پوری اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اقتصادی مسائل کو بیرونی کمک کے ذریعے حل کیا جائے. اس کے علاوہ اندرونی سطح پر اسرائیل کے اندر آئے دن جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ مظاہرے کر رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی، جو حتیٰ کہ امریکہ جو اس کا اتحادی ترین ملک ہے اسرائیل کا، وہاں پر یونیورسٹیوں میں سڑکوں پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر جنگ اور قتل و غارت گری بند کی جائے. اور اسی آگاہی اور اویئرنیس کے نتیجے میں نتن یاہو کو اس وقت شدید دباؤ کا سامنا ہے. اب یہ کہ نتن یاہو کیوں جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہے اور وہ مزید خون خرابہ جاری رکھنے پر تلا ہوا ہے، اس کے خاص اہداف ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ نتن یاہو کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس نے اپنی جو اسٹریٹجک اہداف مقرر کیے تھے وہ ناکام رہا ہے اس میں، اور وہ اپنی بقا اس جنگ کے جاری رہنے میں ہی سمجھتا ہے. اور اگر اس کو معلوم ہے کہ اگر جنگ ختم ہو گئی تو پھر یقیناً وہ جو دباؤ اندرونی اور بیرونی سطح پر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں نتن یاہو کو اقتدار سے محروم ہونا پڑے گا اور اس کی جو تاریخ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا. لہذا اسلامی ممالک اگر متحد ہو کر دباؤ ڈالے تو یہ کام عملی طور پر ہو سکتا ہے. متشکرم جناب آغای
عادی، آپ کا شکریہ. قیصر عباس خان صاحب، آپ کا شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ زبانی اقدامات کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ غزہ کے عوام کو ان کا حق ملے اور غاصب سے ان حکومت کا خاتمہ جو یقینی ہے وہ جلد از جلد ہو. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
Oh,